أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين ونصلي على رسوله الكريم وعترته الطاهرين. غصبی جگہ پر نماز کے احکام کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے ہماری. باقی مسلمانوں میں اور ہم میں ایک بہت بڑا فرق یہی ہے کہ باقی مسلمان جہاں چاہے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے ہیں. معلوم نہیں کہ ان کی شریعت میں بھی اس کی اجازت ہے یا نہیں، لیکن ہمارے ہاں تو کم از کم معاملہ طے ہے کہ جس جگہ پر نماز پڑھی جائے گی وہ جگہ غصبی نہیں ہونا چاہیے. ایک غصبی کا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے، دوسرا زمین کا غصبی جگہ کا مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے کہ جہاں کسی کے کرائے کی جگہ لی ہو اور مالک مکان کہہ رہا ہو کہ ہماری جگہ خالی کرو، شرعی طریقے کے مطابق اس مکان میں ٹھہرنا اس کے لیے جائز نہ ہو اور وہاں نماز پڑھے تو وہ غصبی کہلاتا ہے. لیکن تیسرا اور آخری پہلو یہ بھی ہے کہ جہاں انسان نہ کسی کی جگہ پر قبضہ کرتا ہے نہ کسی کے کرائے والی جگہ پر زبردستی اپنا قبضہ جماتا ہے، بلکہ یہ پہلو وہ ہے کہ جہاں عارضی طور پر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اسے اٹھا کر اس کی جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا. جو معاملہ عام طور پر مسجدوں میں پیش آتا ہے، اگرچہ یہ معاملہ بچوں کے ساتھ زیادہ پیش آتا ہے لیکن بڑوں کے ساتھ بھی معاملہ پیش آ سکتا ہے، مسجد میں جو نمازی نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں، اگر کوئی شخص وہاں پر پہلے ہی کوئی کام کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دعا کی کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی دوسری بات پڑھ رہا ہے، تو عام طور پر اس بات کا تو خیال رکھا جاتا ہے کہ پھر جو پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دیا جائے، اگر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اسے کرنے دیا جائے. لیکن کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنا سامان بھی ساتھ رکھا ہوتا ہے تو اس کے سامان کو ہٹا کر کوئی شخص وہاں بیٹھ جاتا ہے. کیا یہ غصبی کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا؟ اس کے سامان کو ہٹا کر وہاں بیٹھ جانا. یا دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جہاں بچہ بیٹھا ہو بچے کو اٹھا دیا کہ اٹھو اٹھو یہاں سے، جگہ خالی کرو، بڑوں کے لیے جگہ خالی کرو، بچے کو اٹھا دیا اور اس کے بعد وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے یا وہاں بیٹھ کے دعا کی کتاب پڑھنے لگے، کیا یہ غصبی کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا؟ گویا مسجد کے اندر جو افراد مختلف قسم کے کام کر رہے ہیں ان کاموں کو اس سے روک کر ان سے کہا جائے کہ ہمارے لیے جگہ خالی کرو، ہمیں بیٹھنا ہے یہاں پر، ایسی صورت میں یہ غصبی کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا؟ کہتے ہیں کہ اس کے دو جواب ہوں گے. پہلے ہم بیان کر چکے تھے کہ اگر غصبی کہلائے تو نماز باطل ہوتی ہے، اس کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص مسجد میں یہ کام کرتا ہے تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. نمبر ایک، جو بیٹھا ہوا ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یا دعا کی کتاب پڑھ رہا ہے، بعد میں آنے والا اسے ہٹا کر یا اس کے سامان کو ہٹا کر وہاں نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، ایک پہلو. دوسرا پہلو یہ، یعنی پہلا شخص نماز پڑھ رہا ہے، بعد میں آنے والا شخص اسے یا اس کے سامان کو ہٹانے کے بعد وہاں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو دو الگ الگ پہلو بن گئے، پہلا شخص مثلا دعا پڑھ رہا تھا یا قرآن پڑھ رہا تھا، اس کو ہٹا کر کوئی شخص وہاں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. دوسرا پہلو یہ کہ نہیں، پہلا کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا، اس کو ہٹا کر کوئی شخص وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھنے لگ گیا. تو کہتے ہیں کہ مسجد، بطور خاص مسجد کی بات ہو رہی ہے، بطور خاص مسجد، اگر مسجد میں کوئی شخص قرآن مجید پڑھ رہا یا دعا کی کتاب پڑھ رہا یا مثلا درس و تدریس قوم کے حرم میں، وہ جو مسجد ہے اس کا نام کیا ہے، اس مسجد کا نام ذہن سے نکل گیا اس وقت، قم کے حرم ہی میں جو ساتھی مسجد لگی ہوئی ہے وہاں پر بیٹھ کر بہت سارے طلبہ درس و تدریس کر رہے ہوتے ہیں، تو مسجدوں میں درس و تدریس ان مقامات پر جہاں حوضۂ علمیہ بنے ہوئے ہیں یہ بہت عام سی بات ہے. تو اگر کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہے، دعا کی کتاب پڑھ رہا ہے، درس و تدریس کا کام کر رہا ہے، اگر کوئی دوسرا آ کے اسے ہٹا کر وہاں نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو مسجد کے حوالے سے بالکل الگ مسئلہ ہے کہ اس کو یہ کام کرنے کی اجازت ہے. مسجد میں نماز کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، لہذا اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے وہ بھی اہم ہے، اگر کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے تو بالکل وہ کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے تو نماز پڑھنے والے کی اتھارٹی اور اس کا اختیار سب سے پہلے ہے. چنانچہ نماز پڑھنے والا کسی اور کو ہٹا سکتا ہے، یہ غصب ہی نہیں کہلائے گا. لیکن اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کو ہٹا کے کوئی شخص قرآن پڑھنے وہاں بیٹھ جاتا ہے تو یہ اس حوالے سے غصب ہی ہے کہ وہاں اس کا قرآن پڑھنا باطل نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ گناہگار ہے، یہ شخص گناہ کا مرتکب کہلائے گا. تو یہ دو الگ الگ باتیں پیش نظر رکھیے کہ مسجد میں بطور خاص نمازی کو فرسٹ پریفرنس ہے، پہلی پرائیورٹی مسجد میں نماز پڑھنے والے کے لیے، باقی دوسرے کام کرنے والوں کی دوسری پرائیورٹی ہے. چنانچہ نمازی ہے یا نمازی نہیں ہے اس سے مسئلے پر بڑا فرق پڑے گا. اذا سبق واحد الى مكان في المسجد للصلاه او لغيرها من الاغراض الراجحه، اگر کوئی شخص مسجد میں نماز یا نماز کے علاوہ دوسرے کار خیر کے لیے کسی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے، وہ کار خیر کیا ہو سکتے ہیں؟ قد دعا و قرات القرآن و تدریس، دعا پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا، وہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بیٹھ گیا، درس و تدریس کے لیے بیٹھ گیا، تو لم یجز لغیر ہی ازاحتہ عن ذلک المکان، کسی دوسرے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اسے وہاں سے ہٹا کے خود وہاں پر بیٹھ جائے. کلیہ اور فارمولا تو یہی ہے کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اسے وہاں سے ہٹنے کے لیے کہا جائے اور ہٹا کے وہاں خود بیٹھے. اور یہ مسئلہ فقط بڑوں کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ کوئی استثنا نہیں کیا گیا ہے، بچوں کو بھی اس کی جگہ سے نہیں ہٹا سکتے. بچہ بھی اگر کہیں پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی نہیں ہٹا سکتے. جو شخص جہاں بیٹھا ہوا ہے گویا وہ جگہ اس کی ہو گئی. او ازاحت و متا ہی انہو و من اہو من الانتفاع بہی، اسی طرح سے نہ اس کا سامان ہٹا سکتے ہیں، جو سامان اس نے رکھا ہوا ہے، مثلا ساتھ نماز پڑھ رہا تھا ساتھ اپنا تھیلا رکھ دیا ہے، اپنا بریف کیس رکھ دیا ہے، یا جو بھی سامان اس کے پاس ہے وہ سامان رکھ دیا ہے، وہ سامان بھی نہیں ہٹا سکتے، ایسا بھی نہیں کر سکتے اس کے سامان کو ہٹا کے خود وہاں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. کلیہ اور فارمولا یہ ہے کہ اس کی اجازت نہیں، اور نہ ہی اس کو جو وہ کام کر رہا ہے ان کاموں سے روکا جا سکتا ہے. اگر وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن نہیں پڑھو، یہ مسجد ہے تو نماز پڑھنے کی جگہ ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا. اگر وہ دعا پڑھ رہا ہے تو اسے روکا نہیں جا سکتا. تو جتنے بھی کار خیر ہیں، دعا کا کام ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، درس و تدریس ہے یا درس و تدریس کی کتاب کا خود مطالعہ بیٹھے ہوئے بیٹھے کر رہا ہے، درس و تدریس کی کتاب کا مطلب ہے صرف امیر کی کتاب بیٹھ کے وہاں پر پڑھ رہا ہے مثلا مسجد میں بیٹھ کے، ان سارے کاموں میں سے کسی کام سے اسے روکا نہیں جا سکتا ہے، منع نہیں کیا سکتا. ہاں جو کار خیر نہیں ہے اس میں منع کرنے کی گنجائش موجود ہے، لیکن وہ پھر اگلا مرحلہ ہے. جو کار خیر نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ مسجد میں بیٹھ کر اگر کوئی بزنس کر رہا ہے، اس لیے کہ آج کل تو بہت سارے بزنس فقط لیپ ٹاپ پر ہوتے ہیں نا، وہ کہیں جگہ نہیں ملی اس کو، مسجد میں آ گیا اور مسجد میں بیٹھے بیٹھے اپنا لیپ ٹاپ چلا رہا ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے بزنس کر رہا ہے، اسے دفتر خریدنے کی ضرورت ہی نہیں پھر تو، لہٰذا وہ آرام سے اپنا بزنس، اس کو روکا جا سکتا ہے، یہ کام نہیں کر سکتا. لیکن جتنے کار خیر ہیں ان سے اس کو نہیں روکا جا سکتا ہے. سوان طبا فقط صادق و المسبو کے فل غرض اور تفالف افیے، اب اس سے فرق نہیں پڑتا کہ جو شخص وہاں بیٹھ کر کام کر رہا تھا، چاہے وہ قرآن کی تلاوت یا دعا یا دوسرا کوئی کام کر رہا تھا یا نماز پڑھ رہا تھا مثلا، وہ شخص اور جو بعد میں آنے والا شخص ہے، دونوں کا کام ایک جیسا ہو، پہلے بیٹھا ہوا تھا وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، بعد میں آنے والا اس نے بھی قرآن کی تلاوت شروع کر دی اس کو ہٹا کے، پہلا وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا، بعد میں آنے والے نے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دی. چاہے دونوں کا کام ایک جیسا ہو یعنی دونوں کا کام الگ الگ ہو، پہلا شخص وہاں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، دوسرے نے آ کے نماز دعا پڑھنا شروع کر دی وہاں پر. چاہے ان دونوں کا کام ایک جیسا ہو یا ان دونوں کا کام ایک جیسا نہ ہو، مگر ہیں دونوں کام کار خیر، دونوں میں سے کوئی بھی بزنس نہیں ہے یا دونوں میں سے کوئی دوسرا کام نہیں ہے، یا میں بیٹھے 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 بچوں کے ذرا ڈرائنگ نہیں بنا رہا ہوں، اپنا وقت ضائع نہیں کر رہا ہوں، دونوں کار خیر ہیں. تو دونوں ایک جیسے کام ہوں قرآن کی تلاوت، یا دونوں مختلف کام ہوں، ایک مثلا تلاوت کر رہا ہے دوسرا مثلا دعا پڑھ رہا. جی ہاں، ابھی گفتگو ہو رہی ہے فقط مسجد میں بیٹھنے کے حوالے سے، اگر نماز جماعت قائم ہو جاتی ہے تو مسائل الگ ہیں اس کے. ابھی یہ سمجھے کہ ساری گفتگو کا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ کسی طرح کی جماعت نہیں ہو رہی، فقط مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، مگر کوئی اجتماعی عمل نہیں ہو رہا ہے وہاں پر. لہذا ان لوگوں کو جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کسی صورت میں ہٹایا نہیں جا سکتا، جو کام بھی وہ کر رہے ہیں ان کو روکا بھی نہیں جا سکتا ہے. نعم یحتمل عند التزاحم تقدم الطواف على غیره فی المطاف والصلاۃ على غیرها فی سائر المساجد. ساری پوری دنیا کی مساجد کی بات ہو رہی ہے، پوری دنیا کی مساجد میں مسجد الحرام بھی آ گئی. مسجد الحرام وہ جگہ ہے کہ جہاں پر خانہ کعبہ ہے اور اس کا طواف ہوتا ہے. طواف جن مقامات پر ہوتا ہے اس کا فاصلہ یوں سمجھ لیجیے کہ جو خانہ کعبہ کا ایک کونا ہے، ایک کونا ایسا ہے کہ جس کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا سونے کے پانی جیسا یا سونے کا وہ بنایا گیا ہے، ایک تازیہ جیسا، جو تازیہ جیسا بنایا گیا ہے اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں. تو خانہ کعبہ کے کونے سے لے کے وہ مقام ابراہیم، یہ جتنا فاصلہ ہے چاروں طرف سے عام طور پر طواف اسی فاصلے میں کیا جاتا ہے. اکثر مجتہدین فرماتے ہیں کہ اس کے اندر طواف کرنا یا تو ضروری ہے یا بہتر ہے، اس دائرے کے باہر سے طواف کچھ مجتہدین کہتے ہیں کر ہی نہیں سکتے. اچھا یہ جو دائرہ ہے جس میں طواف کیا جاتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں. کوئی قباحت نہیں کا مطلب ہے کہ اگر طواف کرنے والوں کی تعداد اتنی کم ہے کہ انسان کھڑے ہو کے آسانی کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں، پڑھی جا سکتی اور پڑھتے بھی ہیں لوگ. جو طواف کا دائرہ ہے وہ کبھی کبھار اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ خانہ کعبہ سے لے کے مقام ابراہیم کا جو فاصلہ بتایا گیا ہے اس فاصلے سے آدھے حصے میں فقط طواف ہو رہا ہوتا ہے، بقیہ آدھا حصہ خالی ہوتا ہے. لہٰذا اس آدھے حصے میں کوئی شخص کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی اعتراض نہیں. لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے، زیادہ تر اوقات خانہ کعبہ کے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تو پھر بہت بڑا چکر چل رہا ہوتا ہے. اب ایسے میں اگر کوئی شخص نماز پڑھنا چاہے تو یا تو نماز پڑھنے والے کو تکلیف ہوگی یا طواف کرنے والے کو تکلیف ہوگی، بار بار ٹکرائیں گے لوگ اس سے. پھر چونکہ تکلیف ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں کیا نماز پڑھنے والا طواف کرنے والے سے کہہ سکتا ہے کہ بڑا دور سے ہٹ کے طواف کرو؟ اچھا یہ مسئلہ ہمارے یہاں زیادہ اہم بن جاتا ہے، اہل سنت کے لیے یہ مسئلہ اہم نہیں ہے، اس لیے کہ اہل سنت تو جہاں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے آگے سے بھی گزر نہیں دیتے، اسے بھی روکتے ہیں کہ دور دور دور، تو ان کے یہاں تو اس کی گنجائش ہی نہیں. یہ مسئلہ ہمارے یہاں ہوگا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس کے درمیان سے بھی گزرنے میں کوئی حرج نہیں. اچھا نہیں سمجھا گیا ہے، مکروہ سمجھا گیا ہے، مگر نہ نماز باطل ہوگی نہ وہ گناہ گار ہے گزرنے والا. تو اگر اس طرح سے طواف کے راستے میں کوئی شخص کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہو تو کیا نمازی منع کر سکتا ہے طواف کرنے والے کو، بھائی ادھر سے نہیں ادھر سے نہیں؟ جب طواف کرنے والا منع کر سکتا ہے کہ بھائی تم ادھر نماز نہ پڑھو، یہاں سے نکلو، یہ طواف کرنے کی جگہ ہے. کہتے ہیں جی ہاں، طواف کرنے والا نمازی کو منع کر سکتا ہے. اگر نمازی طواف کے راستے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے تو طواف کرنے والے کو وہاں فرسٹ پرائیورٹی ہے. مسجد کے حوالے سے جیسے میں نے ابھی بات بتائی ہے, اسی طرح کی بات طواف کرنے والے کے لیے, جو طواف کرنے والا ہے اس کا حق پہلے ہے. چنانچہ نمازی کو وہاں سے ہٹانا چاہے تو ہٹا سکتا ہے, اس کو ہٹ جانا چاہیے. یعنی اگر نہ بھی ہٹائے تب بھی احتیاط لازم یہ کہ اس کو ہٹ جانا چاہیے, وہاں سے راستہ خالی چھوڑنا چاہیے اس کو وہاں پر. یہ ہو گئی طواف کرنے والے کے حوالے سے. اب آئیے دوسرا پہلو اس کا, وَيَحْتَمِلُ عِنْدَ التَّزَاحُمْ, کہتے ہیں کہ جب رش ہو اس کی بات ہے, یہ طواف کرنے والا نمازی کو ہٹا سکتا ہے, یہ فقط اس مقام کی بات ہے جب رش ہو. تو ایسی صورت میں ایک احتمال ہے کہ طواف کی جگہ پر جو طواف کی جگہ ہے اسے کہتے ہیں مطاف. طواف کی جگہ پر طواف کرنے والے کو تقدم حاصل ہو دوسرے کے مقابلے میں, اس کو پرائیورٹی حاصل ہے دوسرے کے مقابلے میں. والصلاۃ علی غیرہا فی سائر المساجد, اور یہی مسئلہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ہو جائے گا کہ نمازی کو پرائیورٹی حاصل ہے باقی لوگوں پر باقی تمام مساجد میں. باقی تمام مساجد کا مطلب مسجد الحرام بھی اس میں شامل ہے. مسجد الحرام کا وہ حصہ کہ جو طواف کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا, وہاں اگر نمازی نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے والے کو پہلی پرائیورٹی ہے. جو قرآن پڑھنے والے ہیں, دعا پڑھنے والے, باقی کتابیں پڑھنے والے یا اعمال انجام دینے والے, ان کو ان کی پرائیورٹی بعد میں ہے. تو نمازی کو تقدم حاصل ہوگا دنیا کی تمام مساجد میں. فلا یترک الاحتیاط للسابق بتخلیت المکان للمسبوق فی مثل ذلک, تو اب احتیاط کو ترک نہیں کرنا چاہیے اس شخص کے لیے کہ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ نمازی آیا ہے اور نماز پڑھنا چاہتا ہے, اس کو احتیاط ترک نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنا قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن بند کر دے, دعا پڑھ رہا ہے تو دعا بند کر دے, کوئی دوسرے ہمارا انجام دے رہا ہے وہ بند کر دے, وہ اپنی جگہ خالی کرے تاکہ نمازی وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکے. چنانچہ اس کو اس احتیاط کو ترک نہیں کرنا چاہیے. اگرچہ وہ پہلے آگے بیٹھا ہے مگر چونکہ نمازی کو پہلی پرائیورٹی ہے, لہذا اس کو اپنا سارا کام بند کر کے نمازی کو جگہ دینا چاہیے. وعلی کل حال اذا اضاح الشخص من ثبت له حق السبق فی مکان من المسجد او اضاح متاعه عنه ثم قام بالصلاۃ فیہ او بسائر التصرفات تصح الصلاۃ. ہاں البتہ یہ بات ہے کہ اگر ایک شخص نے کسی کو ہٹایا, ہمارے معاشرے میں بچے کی مثال بناتے ہیں, ورنہ دوسری مساجد میں, مسجد الحرام میں, مسجد النبوی میں بڑوں کے لیے بھی معاملہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ہٹا کے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے, وہاں یہ ساری دنیا کے لوگ آئے ہوتے ہیں, لہذا بدتمیز سے بدتمیز آدمی بھی وہاں مل جائے گا اور شریف سے شریف آدمی بھی آپ کو وہاں پر مل جائے گا, ہر طرح کے لوگ مل جائیں گے, دنیا کے بہترین قسم کے جیب قطرے بھی وہاں پر مل جائیں گے آپ کو, ریکارڈ قائم کرنے والے جیب قطرے. آپ طواف کر رہے ہوں گے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کی جیب کیسے کٹ گئی, اور اتنی صفائی سے کچھ لوگ تو جیب کاٹ رہے ہوتے ہیں وہاں پر کہ آپ کے جسم پر اس کی بلیڈ کا فقط نشان آیا ہوگا, انہیں بعد میں اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ارے نشان تو آیا ہوا ہے, سمجھ لو کسی نے بلیڈ تو چلائی یہاں پر, لیکن مزہ لے آپ کو ذرا سا بھی احساس بھی ہو جائے اور آپ کی پاکٹ غائب ہو گئی. تو بہترین قسم کے جیب قطرے بھی وہاں موجود ہوتے ہیں اور دنیا کے شریف ترین لوگ بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں, ہر طرح کے لوگ ملیں گے وہاں پر. تو جب ایسے خطرناک قسم کے جیب قطرے بھی موجود ہوں تو کسی کو ہٹا کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا وہ تو کوئی بات ہی نہیں سمجھی جاتی. لہذا ہمارے معاشرے کے اعتبار سے بچوں کو ہٹایا جاتا ہے اور بڑا کوئی کھڑا ہو جاتا ہے نماز پڑھنے, یہ بھی غلط ہے, ایسا بھی نہیں کر سکتے. بچے اگر مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہیں تو ان بچوں کو مسجد میں لانے کے لیے ماں باپ نے کتنی کوشش کی ہے یہ معلوم ہے؟ یہ کسی کو اندازہ ہے؟ بچے کو مسجد تک پہنچانے کے لیے اس کے ٹیچر نے, اس کے مدرس نے, اس کے دوستوں نے کتنی کوشش کی ہوتی ہے کہ بچہ مسجد میں پہنچتا ہے, اور جب یہ بچہ مسجد میں پہنچتا ہے تو وہ بدتمیز سمجھ کر یا بدتمیز نہ سمجھ کر, کمزور سمجھ کر, حقیر سمجھ کر اسے ایک سائڈ پہ کر دیا جاتا. یہ طریقہ کار اسلامی تعلیم کے تو بالکل مخالف ہے. اگر بچہ مسجد میں آیا ہے تو اس کا احترام ہونا چاہیے کہ ہاں بچہ یہ بچہ ایسا ہے کہ 50 بچے جو کرکٹ کھیلنے والوں میں ان میں سے کرکٹ چھوڑ کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے, تو بہت قابل احترام بچہ ہے, مگر اسی کو سب سے حقیر سمجھا جاتا ہے. چنانچہ بچے کو بھی نہیں ہٹا سکتے جو جہاں نماز پڑھا پڑا. لیکن اگر ہم فرض کریں کہ ایسا کسی نے کیا, بچے کو ہٹایا, بڑے کو ہٹایا, اور اس کے بعد اس نے وہاں پر وہ کام کرنا شروع کر دیا, چاہے نماز پڑھنا شروع کر دی, قرآن پڑھنا شروع کر دیا, دعا پڑھنا شروع کر دی, تو اگر اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے تو وہ اس غاصب کی طرح نہیں کہلائے گا جو غصبی جگہ میں نماز پڑھتا ہے. لہذا اس کی نماز باطل نہیں ہے, البتہ یہ گناہگار ہے, اور ایسا گناہگار ہے کہ مسجد میں آ کے گناہ کر رہا ہے. دوسرے تو باہر گناہ کر رہا ہے نا, یہ مسجد میں آ کے گناہ کر رہا ہے کہ ایک کو ہٹا کے اس کی جگہ پر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے, مگر اس کی نماز باطل نہیں ہے. یا جو قرآن پڑھ رہا ہے یا دعا پڑھ رہا ہے, وہ عمل اس کا باطل نہیں ہے, وہ عمل اس کا صحیح ہے. وَعَلَىٰ كُلِّ حال, ہر صورت میں, ہر حال میں, یعنی چاہے وہ ہٹائے یا نہ ہٹائے, اسے ہٹائے یا اس کے سامان کو ہٹائے, اذا اصا شخص من ثبت له حق السب کے, ایک شخص کسی دوسرے کو ہٹاتا ہے کہ جس کا حق پہلے تھا, اس لیے کہ وہ پہلے آ کے بیٹھا تھا, فی مکان من المسجد, مسجد کی کسی جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا تھا, تو اس کا حق پہلے تھا. اگر کوئی اس کو ہٹاتا ہے, اور اذا متاعه عنه, یا اس کا سامان ہٹا دیتا ہے مثلا, ثم قام بالصلاۃ فیہ, پھر وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے, او بسائر التصرفات, یا دوسرے کام کاج کرنے لگ جاتا ہے, قرآن پڑھنے لگ جاتا ہے, دعا پڑھنے لگ جاتا ہے مثلا, تو تصح صلاته, اس کی نماز صحیح ہے, نماز غلط نہیں ہے. وہ تجوز تصرفاته, اور جو دوسرے تصرفات کو کر رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے یا دعا پڑھ رہا ہے یا کوئی اور کتاب پڑھ رہا ہے, اسے وہ تمام کام کرنے کی اجازت ہے. وہ ان کا نہ آسمن فل اضاحت, اگرچہ یہ شخص گناہگار ہوگا پہلے شخص کو ہٹانے کا, مگر جو عمل انجام دے رہا ہے وہ عمل غلط نہیں ہے. جی جی, جماعت درست کرنے کے لیے اگر بچے کو, اگر بچہ ناراض نہیں ہو رہا تو اسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ بڑوں کے درمیان میں کھڑے ہو جائیں, اور اگر اچھے انداز سے کہا جائے گا تو ہمیں یقین ہے کہ بچہ کبھی ناراض نہیں ہوگا. وہ جن کو ڈانٹ ڈپٹ کر اور جن کو وہ ذلیل کر کے حقیر سمجھ کے ان کو جو ہٹا, وہ چیز بری لگتی ہے. لیکن اگر اچھے انداز سے سمجھایا جائے گا تو جو بچہ مسجد میں نماز پڑھنے آیا ہے وہ اکثر شرافت کا مظاہرہ کرے گا, وہ بدتمیزی کا مظاہرہ نہیں کرے گا. یہ مسائل ویسے حج میں زیادہ پوچھے جاتے ہیں. یہ صحیح ہے کہ جب حج ختم ہو رہا ہوتا ہے اس وقت طواف کا دائرہ بہت بڑا ہو جاتا ہے, اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ جتنا پورا صحن ہے اتنا بڑا دائرہ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے مقام ابراہیم کے پیچھے بھی کھڑا ہو کر نماز پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اکثر مجتہدین پھر اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ بالکل مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے نہ ہوں, آپ کو جہاں جگہ مل رہی ہے وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں تو وہ نماز صحیح ہے. البتہ بہرحال یہ بڑا اختلافی مسئلہ تو ہے مجتہدین کے درمیان, ہر ایک کو اپنے مجتہد کو کے مسئلے کو دیکھنا پڑے گا. ایک سال بعد پڑھیں ذرا محمد والے. ساری گفتگو خلاصہ یہ کہ اگر مالک اجازت نہیں دے رہا ہے تو ایسی صورت میں نماز باطل ہوتی ہے, لیکن اگر مالک کسی سے اجازت دے دے, چاہے کسی ایک شخص کو اجازت دے دے, تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے, جس کو اجازت دی گئی ہے اس کی نماز صحیح ہوگی. یہ مسئلہ بعد والے مسئلے سے تعلق رکھتا ہے, اس لیے ابتدائی طور پر ذرا سا اس کی وضاحت کر کے پھر دوسرا کو مسئلہ شروع کر رہے ہیں. انما تبطل الصلاۃ فی المقصود مع عدم الاذن من المالک فی الصلاۃ, کہتے ہیں نماز فقط غصبی جگہ میں اس صورت میں باطل ہوگی کہ مالک اس کی اجازت نہ دے رہا ہو نماز پڑھنے میں. اگر مالک نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہا تو نماز باطل ہوگی. ولو لخصوص زید المصلی مثلا بتا رہے خاص کسی ایک آدمی کو اجازت دے دے, کہ مثلا زید جو نماز پڑھنے والا ہے اس کو اجازت ہے, تو اگر کسی ایک آدمی کو بھی مالک اجازت دے دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے نماز صحیح ہو جائے گی. یا مثلا الٹا مسئلہ, بطور خاص کسی ایک کو اجازت نہ دے وہ کہ بھائی تمہیں اجازت نہیں, کرائے کا مکان مثلا ایک آدمی ہے, یہ مسئلہ وہاں زیادہ کام آ سکتا ہے, کرائے کا مکان ہے ایک آدمی خالی نہیں کر رہا, پتہ چل گیا کہ جب غصبی مکان پہ نماز پڑھیں گے تو نماز باطل ہے, مالک مکان کہہ رہا ہے کہ خالی کرو, جس نے کرایہ پہ لیا ہوا ہے وہ خالی نہیں کر رہے ہیں کسی وجہ سے, کورٹ میں کیس چل رہا ہے, دوسرے مسئلے چل رہے ہیں. اب جو مکان میں رہنے والا تھا وہ مکان مالک کی طرف کے پاس گیا اور کہا کہ بھائی باقی ہمارا آپ کا جھگڑا چلتا رہے گا, کم از کم آپ ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں تاکہ گھر والوں کی نماز خراب نہ ہو. مکان مالک نے کہا کہ سارے گھر والوں کو اجازت ہے نماز پڑھنے کی, تمہیں اجازت نہیں, تم ہی سب سے زیادہ بدماشی کر رہے ہو, تم ہی سارا مسئلہ خراب کر رہے ہو ہمارا, لہٰذا تمہیں اجازت نہیں ہے, باقی سارے گھر والے نماز پڑھیں کوئی حرج نہیں. تو باقی سب کی نماز صحیح ہو گئی, اس ایک آدمی کی نماز غلط ہو گئی, اب یہ نماز نہیں پڑھ سکتا گھر کے اندر. تو اگر بطور خاص کسی ایک کو منع کرے تو اس کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی, یا کسی کو اجازت دے بطور خاص تو اس کو بطور خاص اجازت مل جائے گی. وَإِلَّا فَالصَّلَاةُ صَحِيحَةٌ, اگر وہ منع نہیں کر رہا ہے تو نماز بالکل صحیح ہے. اب آئیے ایک اجازت کا مسئلہ, ذرا اہم مسئلہ ہے. اجازت میں ہمارے ماحول کے اعتبار سے جب نماز پڑھنے کی اجازت دیں تو منع کرنے کی جرات بہت کم لوگ کرتے ہیں, ابھی نماز کے لیے کیسے منع کریں, اور یہاں تک کہ جو دین سے کوئی لگاؤ نہیں رکھتے, جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے, وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے کے معاملے میں ذرا احتیاط برتتے ہیں, وہ پھر منع نہیں کرتے. اگر ہم اجازت لینے جاتے ہیں ان سے, منع نہیں کرتے ہیں, مگر ہمیں معلوم ہے کہ راضی نہیں ہے, تو اجازت دینے کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں لوگ ملازمت کر رہے ہوتے ہیں اور ملازمت کے ٹائم کے دوران میں انہوں نے نماز پڑھنے کی اجازت مانگی, اب مالک اگر منع کرے تو کہہ رہے تم مسلمان ہی نہیں ہو, تم کیسے مسلمان ہو, اور اگر اجازت دے تو وہ جو 5 منٹ میں نماز ختم ہوتی ہے اس وقت وہ سلمان فارسی بن جاتے ہیں, آدھے گھنٹے میں جا کے کم از کم وہ نماز پوری ہوتی ان کی, تو دوسری طرف سے پریشانی میں مبتلا ہو جاتا. تو اگر یہ پتہ چل جائے کہ اجازت تو دے رہا ہے مگر دل سے راضی نہیں ہے تو نہیں پڑھ سکتے اس جگہ پہ نماز. لہذا دو باتیں ہیں اجازت کے حوالے سے, تین باتیں بلکہ, ہم نے کسی سے اجازت لی, اس نے اجازت دے دی اور معلوم ہے کہ راضی ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا. اجازت دے اور ہمیں معلوم ہے کہ بالکل راضی نہیں ہے, یہ اجازت دینا بھی بیکار ہے, پھر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا. تیسرا پہلو ہے کہ اجازت دے مگر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ راضی ہے کہ راضی نہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا, ایسی صورت میں بھی اس کے زبان سے کہنے کی وجہ سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں, جب ہمیں پتہ نہیں چل رہا تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. ایک پہلو ہو گیا جہاں اس نے اپنی زبان سے اجازت دی ہے, اس میں یہ تین پہلو ہے, ان تین میں سے دو میں نماز پڑھ سکتے ہیں, ایک میں نہیں پڑھ سکتے. اس کے برخلاف دوسرا پہلو ہے کہ جہاں ہم نے اجازت نہیں لی مگر ہمیں یقین ہے, ہمیں معلوم ہے کہ راضی ہے, تو ٹھیک ہے بات ختم ہوگی. پھر تو جنہیں اجازت نہیں بھی لی مگر ہمیں معلوم ہے کہ وہ راضی ہے, تو اجازت نہ بھی لی ہو اور وہاں نماز پڑھ لی گئی ہو تو نماز بالکل صحیح ہو جائے گی. تو اصل چیز یہ ہے کہ جو مالک ہے اس کا دل اس معاملے میں کتنا مطمئن ہے, اگر اس کا دل مطمئن ہے تو بالکل نماز پڑھ سکتے, نہیں ہے تو پھر نہیں پڑھ سکتے, پھر اس کی اجازت نہیں ہے. انما یعتبر الاذن من المالک فی جواز الصلاۃ وغیرہا من التصرفات بما انہ کاشف عن رضائن وطیب نفسہ بہا. کہتے ہیں مالک سے جو اجازت لینے کی بات آئی, یہ اجازت لینا اس لیے ضروری ہے, اجازت لینا اس لیے معتبر ہے, اجازت فقط اسی مقام پر معتبر سمجھی جائے گی چاہے وہ نماز پڑھنے کے بارے میں ہو یا باقی اس جگہ کو استعمال کرنے میں کے بارے میں ہو, مسجد کی بات نہیں ہو رہی ابھی, وہاں وہ مالک کی بات آ گئی, مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی, یا مالک کی بات آ گئی اس کا مطلب ہے کہ اس کی ملکیت ہے, تو ملکیت میں وہاں بیٹھنا, کھانا پینا, سونا اور نماز پڑھنا سب کچھ آ گیا. تو نماز پڑھنا یا باقی کام کاج کرنا اس میں اجازت معتبر اس لیے سمجھی گئی ہے کہ اجازت سے پتا چلتا ہے کہ وہ راضی ہے یا راضی نہیں، اور اس کا نفس، اس کا دل اس بارے میں پاک و پاکیزہ ہے یا نہیں ہے، یعنی وہ دل سے اجازت دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے، اجازت لینے سے پتا چل سکتا ہے، پتا چل جاتا ہے عام طور پر. وَإِلَّا فَلَا يُعْتَبَرُ الْعِلْمُ، اگر دونوں میں سے ایک بات طے ہو جائے، یہ طے ہو جائے کہ یہ بالکل راضی ہے تو مسئلہ نہیں ہے، پھر اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں، اور اسی طرح سے دوسری طرف کی بات طے ہو جائے کہ نہیں یہ راضی ہے ہی نہیں، اجازت دینے کے لیے تیار ہی نہیں، تو پھر اگر اجازت لے بھی لیں تو اجازت بیکار ہے. تو اگر یہ طے ہو جاتا ہے کہ یہ راضی ہے یا راضی نہیں ہے تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، پھر اجازت کا اعتبار معتبر نہیں رہا. انشاء الاباحت و تحلیل بے عنوان ہی، یعنی اس سے اجازت لینا اس لیے تھا کہ وہ جگہ ہمارے لیے مباح ہو جائے اور جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے لیے حلال ہو جائے، جو بھی کام ہے، بیٹھنے کا کام ہے، کھانے کا کام ہے، نماز پڑھنے کا کام ہے، وہ ہمارے لیے حلال ہو جائے، اس لیے اجازت لینے کے لیے جا رہے تھے. کما لا یعتبر فی الرضا ان یکون ملتفتا الیہ فعلا، جس طرح سے کہ فرض کیجیے ہم اجازت لینے کے لیے گئے، اس نے بس سرسری طور پر وہ کسی کام میں مصروف تھا، توجہ ہی نہیں کی اس نے، ہاں 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 کر کے اجازت دے دی، یہ ہاں ہاں کر کے اجازت دے دیے، اس نے پوری توجہ بھی نہیں کی ہے، مگر ہمیں معلوم ہے کہ وہ راضی ہے. تو اگر چاہے وہ متوجہ نہیں بھی ہے، اس نے پوری توجہ بھی نہیں دی ہے، مگر اگر ہمیں معلوم ہے کہ وہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. یہاں تک کہ اس نے نیند میں ہاں ہاں کہہ دیا ہم سے، نماز پڑھنے کی جگہ ہاں ہاں کر، پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ جاگ بھی رہا ہے کہ سو رہا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اگر یہ اٹھ گیا تو ہماری نماز پڑھنے پہ اعتراض کبھی نہیں کرے گا، بالکل اجازت دے گا، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. تو اس وقت جب اجازت لینے جا رہے ہیں وہ متوجہ نہ بھی ہو تب بھی کوئی حرج نہیں. فیفتی ولو لم یکن کذالک، لہذا وہی کافی ہو جائے گا، جو اس نے سرسری اجازت دی ہے وہی کافی ہو جائے گا، اگرچہ وہ پوری توجہ کے ساتھ اجازت نہیں دے رہا ہے. کیوں نہیں دے رہا ہے؟ لے لو نومن، وہ سویا ہوا ہے مثلا، اور غفلتن، وہ کسی چیز، کسی سوچ میں ڈوبا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا، او نہ مہما، یہ اپنے کام کاج میں لگا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا. فتجوز الصلاۃ وغیرہ من التصرفات فی ملک الغیر مع غفلتہ، لہذا ایسی صورت میں وہاں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، دوسرے کام کاج کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اگر جو اس نے پوری توجہ کے ساتھ جواب بھی نہیں دیا تب بھی ہم یہ سارے تصرف کر سکتے ہیں. اذا علم من حالہ انہ لو التفت الیہا لاذنا، جب ہمیں معلوم ہے کہ اگر یہ کبھی متوجہ ہو بھی گیا، اسے پتہ بھی چل گیا کہ اس نے نماز پڑھی ہے، پتہ بھی چل گیا کہ اس نے کھانا کھایا، تو منع نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. تو ایسی صورت میں کوئی قباحت نہیں ہے، پھر وہاں نماز کے علاوہ باقی اگر کام کاج بھی کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ ایک بڑا اہم مسئلہ شروع ہو رہا ہے، اس حوالے سے اہم کہ مسجد نہیں ہے، کسی کا گھر ہے، امام بارگاہ ہے، حسینیہ ہے، یا کسی کا گوڈاؤن ہے، کسی کی دکان ہے، یا مدرسہ ہے مثلا، ایسی جگہوں پر کون کون سے تصرفات جائز ہوتے ہیں؟ ایسی جگہ پر جو ہم تصرفات کر رہے ہوتے ہیں اس میں کون کون سے تصرفات جائز ہیں؟ تو اب تک اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے مدرسے کے حوالے سے بھی، تو یہ اصلاح کی گنجائش کا یہ بہترین موقع ہے. سمجھ لیجیے کہ دیکھیں کیا مسئلہ ہے، اگر ہم نے ماضی میں کوئی بات کہی ہے اور کسی کو بری لگ گئی ہے تو ہم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، جو کچھ مشاہدین کہتے ہیں وہی ہم کہتے ہیں، عام طور پر اپنی طرف سے عام طور پر ہم کوئی بات نہیں کرتے. لہذا امام باڑہ، محفل، مدرسہ، کسی کا گھر، یا باقی ایسے مقامات جتنے بھی ہیں، کسی کا گھر یا دکان یا مکان، یا تو اس کی ملکیت ہے، لیکن یہ محفل اس کی ملکیت نہیں ہے، مدرسہ اس کی ملکیت نہیں ہے، حسینیہ اس کی ملکیت نہیں ہے، مگر اس کے باوجود جو نگراں ہیں اس کے اختیارات ہوتے ہیں. وہ کون کون سے اختیارات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں احتیاط برتنا پڑے گی اس مقام پہ جا کے؟ اور فقط یہ ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ مثالیں پیش کریں گے وہ. اس کے علاوہ مثالیں کون سی ہو سکتی ہیں؟ مثلا کسی ہوٹل میں گئے تو وہاں ہم کون سے تصرفات کر سکتے ہیں؟ ہوٹل میں کھانا کھانے گئے مثلا، چائے پینے گئے. کسی شاپنگ پلازا میں گئے وہاں ہم کون سے تصرفات کر سکتے ہیں؟ اور کوئی کس کی اجازت نہیں. یہ تفصیل بھی ہے، مگر پہلے یہ ذرا مقدس مقامات کی بات سن لیں تو ذرا اطمینان ہو جائے گا کہ اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ بھی طے کرنا آسان ہے. ایک دم سے وہ بات کہی جاتی ذرا مشکل معلوم ہوتی ہے. آئیے دیکھیے کیا کہتے ہیں. یستکشف الرضا بالصلاه بالقول، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کی، اگر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس نے نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، تو ایک طریقہ پتہ چلنے کا یہ ہے کہ وہ ہم سے کہے کہ ٹھیک ہے نماز پڑھو گا. اگر وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو تو بالکل واضح ہو گیا. تو نماز کی اجازت کا یا تو پتہ چلتا ہے بالقول، کن یقول، جیسے وہ خود کہے صلی فی بیتی، میرے گھر میں نماز پڑھ لو. جب ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں اور خدا حافظ کہہ کے باہر نکل لے ہوتے ہیں، میرا جلدی ہوں، میں نے نماز نہیں پڑھی. ارے نماز نہیں پڑھی، آئیے آئیے میرے گھر میں نماز پڑھنے. وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے گھر میں نماز پڑھ لیں، تو بالکل واضح ہو گیا کہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے وہاں پر. اور بالفعل، یا زبان سے وہ نہیں کہہ رہا ہے، وہ کوئی ایسا عمل کر رہا ہے کہ جس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت ہے. وہ فعل کیا ہے؟ کہ یفرش لہ سجادۃ الی القبلۃ. دوست آیا، ملنے جلنے والا آیا، کوئی رشتہ دار آیا، دوران گفتگو پتہ چلا کہ ہم نے اسے کہا کہ بھئی ذرا جانا ہے مجھے، نماز بھی نہیں پڑھی میں نے. تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھا، اندر سے مصلی لے کے آیا اور مصلی لانے کے بعد ہمارے سامنے بچھا دیا. تو اس نے کہا کچھ بھی نہیں. اگر کچھ بھی نہیں کہا مگر یہ عمل انجام دیا اس نے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں وہاں نماز پڑھنے کی اجازت ہے. تو یا تو قول سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں مجھے نماز پڑھنے کی اجازت، یا اس کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں مجھے نماز پڑھنے کی اجازت. دو پہلو ہو گئے. تیسرا پہلو کیا ہے؟ او بے شاہد الحال کما فی المذائق مفتوحۃ الابواب بنا گیا. یا تیسرا پہلو یہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں مجھے نماز پڑھنے کی اجازت ہے، وہ یہ جیسے پرانے زمانے میں مہمان خانے ہوا کرتے تھے. مہمان خانے کی جگہ آپ مسافر خانے کا لفظ استعمال کر لیں. ایک شہر سے دوسرے شہر جب لوگ جاتے تھے تو وہاں مسافر خانے بنے ہوتے. آج بھی اس طرح کے بہت سارے مسافر خانے آپ کو مشہد میں، کربلا میں، نجف میں مل جائیں گے. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ مسافر خانے فری نہیں رہے، وہاں ٹھہرنے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے مسافر خانے ہیں کہ جو آپ سے اضافی پیسے نہیں لیتے ہیں، فقط اتنے پیسے لیتے ہیں کہ جو اس کے اخراجات چلانے کے لیے ضروری ہیں. مسافر خانہ بھی بہرحال اخراجات چاہتا ہے، لہٰذا اس کے اخراجات چلانے کے لیے جتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اتنے پیسے پکڑ لیتے ہیں. ہاں، کچھ مسافر خانے اب بھی ایسے بنائے ہیں کہ جو بالکل فری بھی ہیں، بطور خاص آپ کے لیے، نہ طلبہ کے لیے. نجف ہی میں ٹھہرنے کا اتفاق ہوا تھا، بہت ہی شاندار قسم کا مسافر خانہ بنایا، طلبہ کے لیے بالکل فری ہے، وہ جائیں ٹھہریں، کوئی حرج نہیں. اچھا، مسافر خانے اگر اس طرح کے ہیں اور آپ کو مسافر خانے میں آنے کی اجازت دے دی گئی، پرانے زمانے میں اس طرح کے مسافر خانے کی کو بالکل کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا، جو آئے جب آئے رہے، زیارت کرے تو چلا جائے. لیکن آج یہ صورت حال نہیں رہ گئی، تو اب اس کی نگرانی کرنا پڑے. لہذا آپ کو اجازت دے دی کہ آپ مسافر خانے میں رہ سکتے ہیں. جب آپ کو یہ اجازت دے دی کہ آپ مسافر خانے میں رہ سکتے ہیں، اس کا مطلب خود بخود یہ کہ یہاں نماز پڑھنے کی بھی اجازت ہے. لیکن کچھ نہیں کیا اس نے، نہ آپ کو زبان سے کہا کہ آپ نماز پڑھیں، نہ آپ کے لیے مسلح اس نے بچھایا کہ جس کے عمل سے ثابت ہو کہ نماز پڑھنے کی اجازت، مگر آپ کو مسافر خانے کا کمرہ دے دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے. تیسرا پہلو یہ ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی عمارت یا اس طرح کی کوئی بلڈنگ ہو جس میں اگر کوئی چیز آپ کو دی ہے، تو اس کا خود بخود یہ مطلب نکلے کہ اب آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت، تو وہاں نماز پڑھ سکتے. لیکن اگر اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو، تو چاہے وہ مقدس جگہ ہو، چاہے وہ امام باڑہ ہو، چاہے وہ شہ نشینی ہو، مگر اس کے باوجود وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ امام باڑہ تمہارے باپ کی ملکیت ہے، تم کیسے منع کر رہے ہو، نماز پڑھنے سے منع کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ یہ نہیں کہہ سکتے، یہ اجازت نہیں. یہ خیر بدتمیزی کی تو ویسے بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے، لیکن اس کے جو اختیارات ہیں اس کی وجہ سے وہ نماز پڑھنے کے لیے بھی منع کر سکتا ہے. چنانچہ ہر مقام پر کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہو سکتی, چاہے وہ مقدس مقام ہو پھر بھی وہ نماز پڑھنے کے لیے منع کر سکتا ہے. مثلا بچوں کا مکتب ہے, اب بچوں کے مکتب میں اسی وقت کسی کو چھٹی ملتی ہے یا فراغت ہوتی ہے, وہ آ کے نماز پڑھنا چاہے, منع کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ بچوں کا مکتب ہے, آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. تو ہر مقام پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی, چاہے اس کا دروازہ کھلا ہو اور وہ منع نہ بھی کر رہا ہو. دیکھیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, دروازہ بھی اس کو کھلا ہوا ہے اور وہ منع نہیں بھی کر رہا ہے تب بھی اجازت نہیں ہے نماز پڑھنے کی, باقاعدہ اسے پوچھنا پڑے گا تبھی جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں, ورنہ نماز نہیں پڑھ سکتے. اچھا اگر نماز نہیں پڑھ سکتے تو باقی تصرفات کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو خود بخود طے کر لینے کی بات ہے, خود سوچنے کی بات ہے. اگر آپ کو نماز پڑھنے ہی کی اجازت نہیں ہے وہاں پر تو باقی تصرفات کی کیسے اجازت ہوگی؟ چنانچہ باقی تصرفات کی بھی اجازت نہیں ہے. وفی غیر ذلک لا تجوز الصلاۃ ولا غیرها من التصرفات. یہ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں اس میں نہ نماز پڑھنے کی اجازت ہو سکتی ہے نہ دوسرے تصرفات کی اجازت ہے, الا مع العلم بالرضا, سوائے یہ کہ یقین ہو جائے کہ یہ راضی ہیں تو نماز پڑھنے کی اجازت ہے, ورنہ عام حالات میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی باقی کسی تصرف کی اجازت ہے. ولو لم یکن ملتفتا الیہ فعلا, ہاں اگر ہمیں یقین ہو جاتا ہے تو پھر مسئلہ نہیں ہے, پھر سے ہم پوچھیں اور سرسری جواب دے دے, ہاں ہاں ہوں کر دے, مگر ہمیں معلوم ہے کہ اس کو کوئی اعتراض نہیں, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں, وہ پرانی والی بات آ جائے گی. ولذا لا یجوز فی بعض ما یعقد فی البیوت من المجالس الحسینیت و نحیا الجلوس فی بعض المواضع المعدت لغیر مثل جالس من حیث مکانتہ الدینیہ والاجتماعیہ. اب دیکھیں بہت ہی اہم بات کہہ رہے ہیں, اگرچہ یہ بات خود بخود ہمیں سمجھ لینا چاہیے تھی, یعنی اگر کوئی نہ بھی بتاتا تو کچھ باتیں بالکل کامن سینس ہی ہوتی ہیں, آدمی خود بخود سمجھ جاتا ہے کہ بھائی یہاں یہ کام نہیں کرنا چاہیے, اچھا نہیں, یہ ٹھیک نہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لاٹھی بھی ماری جائے تب بھی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی. انگریزی کا ایک بہت خوبصورت محاورہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سافٹ ٹچز سے سمجھ جاتے ہیں, ذرا سا اشارہ, ٹچ کس کو کہتے ہیں؟ ذرا سا ٹچ کرنا, چھونا, اور خالی چھونا نہیں, سافٹ ٹچ, بالکل ہلکے سے, کچھ لوگ اس سے بات سمجھ جاتے ہیں سافٹ ٹچز سے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لاٹھیوں سے بھی نہیں سمجھتے, یہ انسانی مزاج کی بات, یعنی یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں تھی, خود بخود سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ کام ادھر پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں, نہیں کرنا چاہیے, گریز کرنا چاہیے, مگر نہیں, اب بطور خاص مسئلہ بنا کے پیش کر رہے ہیں تو اب یہ فتویٰ ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر یہ کوئی کام کر رہا ہے تو حرام کام. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اسی لیے کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جو بیٹھنے کے لیے بنائے گئے ہیں, وہاں جا کے انسان بیٹھ سکتا ہے. من المجالس الحسینیہ, اس لیے کہ مثلا امام حسین کی مجلس وہاں پر ہوتی ہے, فقط امام حسین کا نام لیا مگر ائمہ کی مجالس وہاں پر ہوتی ہے تو بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی گئی, وہاں بیٹھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. ورنہ ہو یا اسی طرح کے اور دوسرے کام ہوتے ہیں, مثلا وہاں ماتم ہوتا ہے, مثلا وہاں تازیہ وغیرہ رکھا ہوا ہے, اس طرح کے دوسرے کام ہوتے ہیں وہاں پر. ایسے جتنے کام ہوتے ہیں ان کو خاص مخصوص چیزوں کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے. فی بعض المواضع المعدت لغیر مثل جالس, جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں اس سے ہٹ کر دوسرے کام کے لیے بنایا گیا ہے, اس سے ہٹ کر دوسرے کام کے لیے بنایا گیا ہے, وہ کام بھی مقدس سے اچھا ہے, ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ بھی اچھا اور مقدس کام ہے, مگر اس کام کے لیے بنایا نہیں گیا ہے. مثلا فرض کیجئے کہ ایک محفل بنائی گئی ہے, وہاں مجلس ہوتی ہے, وہاں درس ہوتا ہے, وہاں قرآن خوانی ہوتی ہے, مگر ماتم وہاں نہیں ہوتا. تو اگر ماتم وہاں نہیں ہوتا ہے تو ہم ماتم نہیں کر سکتے, یہ جگہ ماتم کے لیے نہیں بنائی گئی, دوسری جگہ ایسی ہے جو ماتم کے لیے بنائی گئی, وہ خاص ماتم ہی کے لیے بنائی گئی ہے, وہ مجلس کے لیے نہیں بنائی گئی, وہ قرآن خوانی کے لیے نہیں بنائی گئی, وہاں قرآن خوانی نہیں کر سکتے, وہاں مجلس نہیں کر سکتے. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سی جگہ کس کام کے لیے بنائی گئی, جو جگہ جس کام کے لیے بنائی گئی ہے ہم فقط وہی کام وہاں کر سکتے ہیں, باقی دوسرا کام وہاں نہیں کیا جا سکتا. یہی معاملہ جہاں باقی چیزوں کی مثال دے رہے ہیں وہاں اجتماعی معاملات کی بھی مثال دے رہے ہیں. یہ دینی کام کی جگہ ہے اور اجتماعی کام کی جگہ ہے. اجتماعی کام کی جگہ کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اجتماعی محفل یا مجلس ہوتی ہے تو یہ وہ کام کر سکتے ہیں آپ, لیکن اگر اجتماعی نہیں ہوتی, فرض کیجئے کہ وہ جگہ بنائی گئی مجلس کے لیے, وہ جگہ بنائی گئی ہے علماء کے درس کے لیے, ٹھیک ہے, بنائی گئی ہے علماء کے درس کے لیے اور محفل مجلس کے لیے بنائی گئی. اب کوئی ایک آدمی آئے اور اپنا موبائل چلا دے یا ٹیپ ریکارڈ چلا دے اور وہ مجلس سنے, اگر کوئی محفل کا متولی ہے نگراں ہیں وہ آئے کہ بھائی آپ کیسے بیٹھے ہیں, یہ تو فقط مجلس کے لیے, وہ کہہ کے دیکھیں مجلس ہی چل رہی ہے, میں مجلس ہی سن رہا ہوں, اس کی اجازت نہیں ہوگی. وہ مجلس ہی کے لیے بنائی گئی ہے اور وہ مجلس ہی سن رہا ہے, مگر انفرادی طور پہ نہیں, اکیلے اکیلے کے لیے نہیں بنائی گئی, وہ اجتماعی پروگرام کے لیے بنائی گئی. تو اگر اجتماعی پروگرام کے لیے بنائی گئی ہے تو وہاں نہیں بیٹھ سکتا, پھر اس کو نکلنا پڑے گا, باہر نکلنا پڑے گا. اب باہر نکلنا پڑے گا کہ مطلب ایک تو ہوتا ہے دھکے دے کے باہر نکالو, ایک آدمی خود بخود سمجھ جاتا ہے کہ نہیں بھائی یہ میرے بیٹھنے کی جگہ نہیں, یہ بیٹھنا مناسب نہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خود بخود انسان کی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں اور اس کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے. چنانچہ اگر کسی خاص مقصد کے لیے وہ جگہ بنائے گی تو اسی خاص مقصد میں استعمال کرنا پڑے گی, دوسرے مقاصد میں وہ جگہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. یہی مسئلہ مدارس کے لیے آ جائے گا. اگر مدرسے میں کوئی خاص جگہ کسی خاص مقصد کے لیے بنائی گئی ہے تو اسی مقصد میں وہ جگہ استعمال ہو سکتی ہے, دوسرے مقصد میں استعمال نہیں ہو سکتی. مثلا یہ جگہ ہے ہماری, یہ جگہ درس و تدریس کے لیے بنائی گئی, نماز کے لیے بنائی گئی, نماز پڑھ سکتے ہیں, درس و تدریس کر سکتے ہیں, مگر لمبے ہو کے سو جانا اس کے لیے نہیں بنائی گئی جگہ. اب یہ چاہے یہ والی جگہ لے لیں آپ, یا اوپر والی جگہ لے لیں, یا ادھر اوپر والی جگہ لے لیں, اس کے لیے نہیں بنائی گئی جگہ. کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ درس و تدریس کے لیے, مکتب کے لیے, نماز کے لیے. تو جو بات میں شروع میں کہتا رہا ہوں وہ اب بالکل واضح آ گئی صاحب. جو جگہ جس کام کے لیے بنائی جاتی ہے اسی کام کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. آج اگرچہ گفتگو مکمل نہیں ہوئی, انشاءاللہ کل اس کو مزید اور آگے بڑھائیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل الطاہرین. صلی اللہ علیہ وسلم.